بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، تدبر القرآن تدرس جاريه اور ہم بات کر رہے تھے تدبر قرآن کے طریقے کی، کہ غور قرآن میں غور و فکر کرنے کا طریقہ، اور اس میں سے تین طریقے بیان کر چکے تھے. کون سے تین تھے؟ پہلے نمبر ایک، قرآن مجید کی سورت یا آیت کے جو بنیادی پیغام ہے اس کو جاننا، اس کو جاننے کے لیے غور و فکر کرنا. دوسرا تھا موضوع کے اعتبار سے غور و فکر کرنا، کہ ایک موضوع کی مختلف آیت جمع کر کے ان پہ غور و فکر کرنا، یا اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو کس انداز میں بیان فرمایا قرآن مجید میں، اس پہ غور و فکر کرنا. تیسرا تھا الفاظوں کی بنیاد پر غور و فکر کرنا. یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے الفاظ ہیں، خاص الفاظ ہیں، مخلوق کے کلام نہیں ہے کہ جو جیسے مخلوق کے ذہن میں آیا زبان پہ مخلوق نے بتا دیا کہہ دیا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. قرآن مجید شرف والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن الذکر، یہ جو آیات ہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید عام کلام نہیں ہے، احکم الحاکمین کی کلام ہے. اور اس قرآن کے اندر جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، ہر لفظ میں نور ہی نور ہے. آج کی نشست میں قرآن مجید کے اسلوب میں، انداز بیان میں، یا خاص قسم کے جملے کو بیان کرنے میں غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کے جملے بیان کیے ہیں، ایک تو لفظ ہے، پھر اس کا جو سیاق ہے، وہ جملہ جو ہے اس پر غور و فکر کرنا. تو قرآن مجید مختلف قسم کے جملے ہیں اور اسلوب ہیں، میں اسے بعض کا ذکر کرتا ہوں، سب کو نہیں کہہ سکتا، لیکن عقل دار کے لیے اشارہ کافی ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس میں بعض کا بیان کرتا ہوں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس پہ کچھ مثالیں بھی لیں گے تاکہ بات آسان ہو جائے. نمبر ایک، اسلوب النداء، نداء کا اسلوب ہے پکارنا. دوسرا ہے اسلوب القسم، قسم کا انداز بیان. تیسرا ہے اسلوب الاستعاذہ، یہ بھی ایک طریقہ ہے بیان کا. چوتھا استفہام، سوالیہ جملے. پانچواں ہے ضمیر، پروناؤن کا استعمال کرنا یا پرون کے الفاظ بیان کرنا. اور اس ضمیر کے متعلق بھی دو تین باتیں ہیں، جس میں التفات ہے اور الاظہار کے موقع، الاظہار جیسی باتیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کروں گا میں. اسلوب النداء، ندا کیا ہے اصل میں؟ ندا جملہ انشائیہ ہے، خبریہ نہیں ہے کہ آپ خبر دے رہے ہیں کوئی. جملہ انشائیہ طلبیہ ہے، آپ کچھ طلب کر رہے ہیں، یعنی کسی غیر حاصل چیز کو حاصل کرنے کی طلب کرنا. ندا میں آپ جس کسی کو پکارتے ہیں تو آپ اسے کچھ طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیز جو آپ کے پاس نہ ہو. جب آپ کہتے ہیں ایہو الطلاب اجتہدوا، اے طالب علمو جد و جہد کرو، تو یہاں پر طالب علموں سے جد و جہد کا مطالبہ کیا جا رہا ہے حاضر وقت میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلوب النداء جو ہے وہ بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. کسی آیت میں یا ایوہ الناس، بعض آیات میں یا ایوہ الذین آمنوا، بعض آیات میں یا ایوہ الذین ہادوا، بعض آیات میں یا ایوہ النبی، جب اسلوب النداء سے آپ بات کا آغاز کرتے ہیں، جس کو آپ پکار رہے ہیں، جسے آپ کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، اگر آپ سختی سے اسے پکاریں گے نا، تو پھر گستاخی بھی ہوتی ہے، اور آپ پھر توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی بات مانے گا جس کو تم پکار رہے ہو. آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، اسے پکارتے ہیں یا اسے پانی طلب کرتے ہیں، یا فلان اسقنی الماء، نام اگر لیتے ہیں آپ اس کا بگڑا ہوا نام، تو آپ کو پانی پلائے گا؟ آپ کہتے ہیں اے میرے پیارے دوست، یا اس کا نام لیتے ہیں، یا ابو فلان اس کا جو کنیا ہے، یا اس کا نام لیتے ہیں، فلان مجھے پانی پلا دو، تو خوش خوشی دے گا وہ آپ کو. یہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہے. ہر انسان اچھے الفاظوں سے وہ قریب ہوتے ہیں اور سخت الفاظ سے دور مترفر ہوتا ہے. اللہ تعالی نے جو خالق ہے، جو مالک ہے اس مخلوق کا، وہ جانتا ہے کہ یہ مخلوق کیسی ہے اور اس کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، اندازہ بیان کیسے ہونا چاہیے. تو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، مطلب پہلا امر جو قرآن مجید میں ہے، سورت بقرہ میں کون سا ہے؟ یہ سورت بقرہ نمبر 21 میں، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، توحید العبادت کا حکم ہے. اور سب سے پہلا وعدہ کون سا ہے قرآن مجید میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید العبادت کا ہے. قرآن مجید کا بنیادی پیغام توحید العبادت ہی ہے. میرے ان دروس سے جو تدبر قرآن کا درس ہے، اگر آپ لوگوں نے صرف ایک ہی بات سمجھ لی نا، صرف ایک ہی پیغام آپ نے سمجھ لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید العبادت کا، تو میں سمجھتا ہوں آپ نے تدبر قرآن میں ماسٹر کیا ہوا ہے. اور جس نے یہ نہیں سمجھا، اس کے پاس اگر پی ایچ ڈی بھی ہے، اللہ کی قسم اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. آپ ان دروس جتنے بھی ہیں تدبر قرآن کے جو جاری ہیں، الحمدللہ آگے تک بھی جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے پھر صورتوں اور آیات پہ تدبر کریں جو میں بتا رہا ہوں، اس کو سامنے رکھ کر تدبر کریں گے انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں قرآن مجید سے ہماری زندگی تبدیل ہو. ہم قرآن پڑھ دل دھڑکتے نہیں ہمارے، ہم تھوڑا تبدیلی چاہتے ہیں. یہ دل میں دھڑکن پیدا ہوگی، پھر تھوڑی سی، دیکھیں دل کا بڑا گہرا تعلق ہے، دل کا اور جسم کا اور جلد کا. ثم تلین قلوب مجلودہم الی ذکر اللہ، دل نرم ہوتا تو جلد بھی نرم ہوتی ہے، روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بس روٹے کھڑے ہو گئے تو تبدیلی آئی. پھر آنکھیں بھی تر ہوتی ہیں، پھر کان بھی نرم ہوتے ہیں، پھر زبان بھی نرم ہوتی ہے، لیکن جب تک دل نرم نہیں ہوتا پورا جسم سخت ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. اسلوب الندا، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، پہلی مثال. اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پکارا ہے اس وصف سے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اور دوسرے سارے مخلوق سے انہوں نے شرف حاصل کیا ہے، اور وہ ہے انسانیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، انسان جب تک اپنی انسانیت میں ہے تو وہ کریم ہے، وہ شرف والا ہے، خوبصورت ہے. تو انسان خلق کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اسے اگرچہ کافر کیوں نہ ہو، خلق کے اعتبار سے وہ شریف ہے، کریم ہے، خوبصورت ہے. دیکھیں نعمت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. یہ پہلا ہے کہ اللہ اسلوب الندا، یا ایوہ الناس میں جو یعنی تدبر کی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے انسان کو اس کے سب سے بہترین وصف، اور وہ ہے انسانیت. اگر تم انسان ہو تو پھر یہ بات سنو، اگر یہ تم اس پہ عمل نہیں کرتے پھر تم انسان بھی نہیں رہتے. تو سب سے پہلے جو ہے انسانیت کا وصف. نمبر دو، اگر تم واقعی انسان ہو اور تمہیں اپنی انسانیت پر فخر ہے، تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو. نمبر تین، اگر تم نے فرم برداری کی اور جو مطالبہ تم سے کیا جا رہا ہے اس پر عمل کیا، تو پھر تمہارا درجہ اور بلند ہو جائے گا، انسان سے تم مومن بن جاؤ گے. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تم انسان سے گر کر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بل ہم اول، جو کافر و بدکار لوگ ہیں، یہ جانوروں جیسے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ تو تھا یا ایوہ الناس. اچھا یا ایوہ الذین ہادوا, یا اہل الکتاب, یا اہل الکتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. اے اہل کتاب, تمہیں میں نے اہل کتاب بنایا, تمہیں شرف دیا کہ تمہارے اوپر اپنے وحی نازل فرمائی, اپنے کتابیں دی, اپنے پیارے رسول بھیجے. اگر تم اپنے آپ کو اہل کتاب جانتے ہو, سمجھتے ہو اور تم اس پر فخر کرتے ہو, تو پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ یا اہل کتاب. دیکھیں, اور جب ان لوگوں نے ہٹ درمی کی ہے مشرکوں کو, اللہ یہ کہیے یا ایوہ المشرکین, یا ایوہ الناس, یا ایوہ الناس, اور جب انہوں نے ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کیا ہے اور ان لوگوں نے یہ کہا ہے مشرکین نے, دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے ہم ایک کام کرتے ہیں, ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال ہم آپ معبود کی عبادت کریں گے, ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو, ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں, اس لیے انصاف ہے نا, یہ جھگڑا ختم سارا. بیچ کا راستہ اپناتے ہیں, اور بیچ کے راستے بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یاد رکھیں ہر بیچ کا راستہ حق نہیں ہوتا, بعض لوگ سمجھتے ہیں بیچ کے راستے سارے حق ہوتے ہیں, بیچ کے راستے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. حق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہوتا ہے. جو مخالف ہوتا ہے وہ حق کبھی ہو نہیں سکتا, اگرچہ ظاہراً وہ ہمیں خوبصورت اور درمیانہ کیوں نہ لگ رہا ہو. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی, قل یا ایہا الکافرون. اب ندا کون سا ہے؟ یا ایہا الکافرون. ابھی تو یا ایہا الناس تھے, اور یہ خطاب ہر کافر کے لیے ہے جو کہتے ہیں یار ہم بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. یہودی بھی تو بیچارے مومن ہیں نا, وہ بھی تو اچھے ہیں نا, نصارہ بھی تو مومن ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ان کا اپنا ایمان ہمارا اپنا ایمان, ہم دونوں بھائی بھائی ہیں, ہم سب اچھے ہیں. نہیں میرے بھائی, قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, بات ہی ختم ہے. جب بیچ میں راستہ اختیار کرنا چاہا نا اور مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہا کہ شرک اور توحید میں کوئی فرق نہیں ہے, ایمان اور کفر کوئی مشکل نہیں ہے, معبود تو اللہ ہی ہے ہم سب کا, ایک ہی معبود ہے ہم سب کا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں فرق پڑتا ہے, کیسے فرق نہیں پڑتا؟ تم کافر ہو ہم مومن ہیں, دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کبھی زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی دن اور رات برابر ہو سکتا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون, سبحان اللہ, کیسے فیصلے تم لوگ کرتے ہو؟ تو وہاں سے جواب ہے قل یا ایہا الکافرون. اس کے بعد ضرورت نہیں کہ کافروں نے, ارے اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے کہ یا ایہا الناس, اب یا ایہا الکافرون ہے بس یہ ہمارے لیے کافی ہے, پھر ضرورت نہیں کی اس کے بعد. اچھا دیکھیں, یا ایہا الذین آمنوا, کتنا پیارا وصف ہے, اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں مومنوں کو صرف ندا سے. کس چیز سے پکارا؟ مومن کے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑے وصف سے. مومن کے پاس کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے مومن کے پاس؟ اس کا ایمان ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ بڑے پیاری بات بیان فرماتے ہیں, اس کو نوٹ کر لیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن لو یا ایہا الذین آمنوا فرعھا سمعک, اپنے کان کھول لو, دل کھول لو اپنا, اما خیرا تؤمر به واما خیر تؤمر به واما شر تنہى عنہ, یا تو خیر جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, یا شر جسے تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے, یا خبر جس میں خیر ہے یا شر ہے. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو, اگر تم مومن ہو تو اس پہ عمل, اس کو سمجھو, اگر تم مومن ہو اس پہ عمل کرو, اگر تم اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر تمہارے ایمان میں کمی ہوتی ہے, اگر اس پہ عمل کرتے تو پھر تمہارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا, ایک چھوٹا سا جملہ ہے, کتنی معنی چھپے ہوئے اس کے اندر. اور اگر تم اس پہ عمل نہیں کرتے ہو تو یاد رکھو تمہارے ایمان کمزور ہے, مضبوطی کی ضرورت ہے, ایمان میں نقص ہے. اور یاد رکھو نافرمانی پہ نافرمانی کرتے کرتے نقص زیادہ ہوتا جائے اور تمہارا ایمان کم ہوتا جائے, کہیں ایمان سے خارج نہ ہو جانا, خطرہ ہے بڑا. اور ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو تقوی کا راستہ اختیار کرو. اس لیے دیکھیں خطبۃ الحاجت میں جو سب سے پہلی آیت امام جو پڑھتا ہے منبر پہ کون سی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور ڈرنا دعوی نہیں, ڈرنے کا تقوی کا حق ادا کرو. اور یہ نہ ہو کہ تم اسلام کے بغیر کسی اور حالت میں مر جاؤ. کتنی خطرناک باتیں ہیں اور کتنی پیاری باتیں ہیں, سبحان اللہ. یہ اسلوب النداء ہے, سمجھ آ گیا؟ مزید سمجھیں گے جب ہم تفسیر انشاءاللہ کریں گے چند صورتوں چند آیات کی. دوسرا اسلوب تھا اسلوب القسم, قسمی جملے جو ہوتے ہیں. قسم جو ہے جملہ انشائیہ تو ہے یہ بھی, لیکن طلبی جملہ نہیں ہے, کہ اس میں کوئی طلب کے الفاظ نہیں ہوتے. اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ خبر کی تاکید ہو جاتی ہے, جو خبر آپ دے رہے ہیں اس کی تاکید کرتے ہیں کسی عظیم ذات کا ذکر کرتے ہوئے. قسم کا معنی ہے کسی عظیم ذات کا ذکر کر کے اپنی بات کو سچ ثابت کرنا, اسے کہتے ہیں قسم. اور قسم کے احکام و مسائل پر میں پورے درس دے چکا ہوں, تو ایک گھنٹے کے ایک گھنٹے سے زیادہ ہے, تو بھائیوں سے گزارش وہ سن لیں. اس میں انشاءاللہ کافی علمی باتیں اور مختلف مسائل جو قسم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے متعلق میں نے تفصیل سے بات کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو حضرت سامعین سے گزارش وہ سن لینا ایک مرتبہ. قسم کے متعلق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. اللہ تعالیٰ جس کی قسم چاہے اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک, اس کی مرضی ہے. اسی دیکھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو قسم کھائی ہے, والطور وکتاب مسطور, طور کی قسم اور کتاب مسطور کی قسم. اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی, والفجر والیال العشر. اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی, واللیل اذا یغشا. دن کی قسم کھائی, والنہار اذا تجلا. اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی, والشمس وضحاها. چاند قسم کھائی, والقمر اذا تلاها. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. اور جب قسم کھائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ قسم جب قسم کے انداز سے قرآن مجید میں کوئی آیت بیان فرماتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بیان ہونے جا رہا ہے اس کی اہمیت ہے, اسے یاد رکھو. ورنہ قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے, بغیر اہمیت قسم نہیں کھائی جاتی نا. تو قسم کا معنی ہے کہ آگے ایسے لفظ آ رہے ہیں جن کی تاکید کی جا رہی ہے, اور ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا سمجھنا ضروری ہے. اس پہ ذرا غور و فکر کریں, اللہ تعالیٰ قسم کھائی کیوں ہے, وجہ کیا ہے, ان الفاظوں میں کیا چھپا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کا اس میں پیغام کیا ہے. تو آپ متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اس پیغام کو سمجھیں, جو بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ اس صورت میں یا اس آیت میں بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جیسے سورۃ الشمس کو دیکھ لیں آپ, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. آٹھ قسمیں ہیں. فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. جب قسم کی بات ہوتی تو جواب القسم کو ڈھونڈا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ ایک وجہ ہے, اور وہ ہے اس صورت میں جو مثال جو ہے, قد افلح من زکاہا. فلاح پائی اس نے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا اس نے فلاح پائی ہے. وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو دبایا وہ ہلاک ہوا. پھر ایک واقعی مثال دی، کذبت ثمود بطغواها. اب ایک ایسی قوم کی مثال ہے جنہوں نے اپنے نفس کو دبائے رکھا اور پاک نہ کیا، ثمود، صالح علیہ السلام کی قوم، اپنے نبی کی جو پیغام تھے ان کو پسے پش ڈال دیا، مذاق اڑاتے رہے اور نافرمانی کی اپنے نبی کی. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اس کے راستے کو چھوڑا، جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ان سے دشمنی اختیار کی، اپنے نفس کو دبائے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو پھر قصہ بیان فرمایا ہے. کذبت ثمود بطغواها، کیوں جھٹلایا، اپنے نفس کو کیوں دبائے رکھا، ہٹ دربی کی وجہ سے، حد سے گزر گئے، باغی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کا جو سب سے شقی تھا وہ آیا، اونٹنی کو اس نے قتل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا آخر تک. تو ایک پیغام ہے، ابتدا قسم سے ہوئی. تو قسم جملے میں دیکھا جاتا ہے کہ جواب قسم کیا ہے، کیونکہ قسم میں ایک قسم کھانے والا، ٹھیک ہے، ایک چیز قسم کھائی جا رہی ہے، ایک ہے اسلوب و قسم، حرف قسم کون سا ہے، اور پھر جواب القسم کیا ہے. اب حروف القسم تین ہیں، الواو والباء والتاء، واللہ باللہ تاللہ. سورۃ یوسف میں دیکھتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اے یوسف، اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے، اللہ تعالی نے اب ہم سے بہتر ہے، ان کے بھائی گواہی دے رہے کہ قسم کھا کے دے رہے ہیں، تاللہ، واللہ نے کہا تاللہ. اس کی تفصیل ہے پر ہر، تو یہ وقت نہیں اس کا، لیکن یہ ہے کہ اسلوب القسم میں جو القسم بنیاد ہوتی اس کو سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد تھا اسلوب الاستعاذہ. استعاذہ ہے جس میں اعوذ کا لفظ موجود ہے. المعوذتین، المعوذتان دو صورتیں ہیں، سورة الفلق اور سورة الناس، معوذتان کہا جاتا ہے. اور استعاذہ کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا، اور پناہ طلب کی جاتی ہے اس ذات کی جو ذات مشکل کشا حاجت روا ہو، جو ذات طاقتور ہو، جس کے پاس طاقت ہے، جو ذات کسی کی مشکل ٹال سکے. آپ کسی فقیر یا حقیر یا مسکین کے پاس جا کے پناہ طلب نہیں کرتے، کمزور کے پاس جا کے پناہ طلب نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجید کی دو پیاری سورتیں المعوذتان، سورۃ الفلق والناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی، جو فلق کا رب ہے، من شر ما خلق، کس چیز کی پناہ تمہیں چاہیے، کس کے شر کی حفاظت کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، جو رب فلق ہے اس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، من شر ما خلق، جو کچھ بھی شر پیدا کیا ہر شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ وہ وہی رب ہے سب کا، میرا بھی رب ہے، وہ جو شر پیدا اس کا بھی رب ہے، جو کائنات مصیبتیں ہیں ان کا بھی رب ہے، اچھوں کا بھی رب ہے، بروں کا بھی رب ہے، خیر والوں کا بھی رب ہے، شر والوں کا بھی رب ہے، میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد تو سورة الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. تو اللہ تعالیٰ جو رب الناس ہے, رب الناس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے, الہ الناس جو لوگوں کے سچے معبود ہیں, ملک الناس جو لوگوں کے مالک ہیں, ملک الناس الہ الناس کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے, کس شر سے بچنے کے لیے, من شر الوسواس الخناس, شیطان جو وسواس جو وسوسے کرتا رہتا ہے, جب وسوسہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خناس ہو جاتا ہے, جب اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہوتا ہے تو وسواس ہو جاتا ہے. یا عجیب سی مخلوق ہے شیطان جو ہے, اس کی عجوبہ کس نے پیدا کیا ہے, اس کو وسوسے کی توفیق کس نے دی ہے, اس کے خالق نے دی ہے. جب میں یوں کہتا ہوں تو میں اپنی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دیکھو میں مسکین ہوں, میں فقیر ہوں, میں حقیر ہوں, میں کمزور ہوں, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی سارے لوگوں کا رب ہے, تو اس وسواس الخناس کا بھی رب ہے, میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کے ان وسوسوں سے دور فرما, میری حفاظت فرما. وہ وسوسہ کرے گا تو میں نام فرمانے پر اتر آؤں گا, کیونکہ میں ہوں ہی کمزور, میں ہوں مسکین. اور اسلوب الاستعاذہ میں ایک ہوتا ہے المستعیذ, پناہ طلب کرنے والا, ایک ہوتا ہے المستعاذ منہ, جس وہ ذات جس سے جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے, اور ایک ہوتا ہے المستعاذ منہ, مستعاذ بھی جس کی پناہ لی جا رہی ہے, مستعاذ منہ جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ طلب کی جا رہی ہے. اور سب کے اپنے اپنے صفات ہیں, جو پناہ طلب کرنے والا ہے وہ ضعیف اور کمزور اور مسکین اور فقیر اور حقیر ہے نا, ورنہ پناہ طلب کیوں کرتا ہے, اگر اس کے اندر خود اپنی طاقت ہوتی تو وہ کہاں پناہ طلب کرتا ہے, تو پناہ طلب کرتا ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے, وہ مسکین ہے, وہ فقیر ہے. اور دوسری ذات جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ کامل ذات ہے, وہ عظیم ذات ہے, وہ طاقتور ذات ہے, وہ غالب ذات ہے, وہ مدد کرنے والی ذات ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ حاجت روا ہے. اور تیسری ذات جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ طلب کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی صفات ہیں, وہ شر سے بھرا ہوا ہے, وہ صرف تکلیف دے نہیں جانتا ہے, وہ راہ راست سے ہٹا نہیں جانتے, لا قعدن لهم صراطك المستقيم, میں بیٹھا ہوں صراط مستقیم پر, میں نہیں چھوڑوں گا ان کو, جنت سے نکلا ہوں ان کی وجہ سے, اب جنت کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا, ان کو بڑی کوشش کروں گا کہ جنت میں واپس جانے دوں گا ان کو. اس کا اپنی صفات ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا, تو نے اسے پیدا کیا اسے, وہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے, تو نے اسے یہ طاقت دی ہے, وہ ہمارے دل میں وسوسہ کرتا ہے, تو نے اسے ایسا پیدا کیا ہے, میں جاؤں تو کس کی طرف جاؤں, اس دنیا میرا ہے ہی کون تیرے سوائے میرے رب, تو میری حالت سے بھی واقف ہے, اس شر پسند کی حالت سے بھی واقف ہے, بس مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دے. یہ معنی چھپے ہیں اس کے اندر, اور تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے جب اس سورت کی تفصیل کریں گے, تدبر کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.